السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين.
محترم حاضرين، معزز سامعین، حق سبحانہ و تعالی کریم مطلق کے کرم ہی کرم ہے، احسانات ہی احسانات اور انعامات ہی انعامات ہیں کہ جس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. ہم اور آپ رات دن صبح و شام زندگی کے ہر لمحے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں. اس کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اپنے اس منعم حقیقی، مالک حقیقی، خالق حقیقی، ہمارے پالنے والے، ہماری پرورش کرنے والے، ہمارے حقیقی مالک، ان کی اطاعت اور عبادت اور بندگی میں ہر لمحہ ہم گزار دیں. اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کر اللہ تعالی کا قرب، اور حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربت حاصل کر لیں. میرے محترم بزرگو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں حرمین شریفین کی سعادت سے مالا مال فرمایا، اور پھر خیر خیریت سے ہمارا سفر تکمیل کو پہنچا، اور آج ہم اور آپ پھر اللہ کے اس گھر میں جمع ہیں. یقیناً یہ زندگی کے سب سے قیمتی لمحات ہوا کرتے ہیں جو حرمین شریفین میں گزارنے کا انسان کو موقع مل جاتا ہے. انسان کی زندگی کے سب سے سنہری لمحات یہ وہی ہیں جو اسے حرمین شریفین میں، اور بالخصوص مکہ مکرمہ میں ہوتے ہوئے کعبہ مشرفہ کے سامنے، اور مدینہ طیبہ میں ہوتے ہوئے روضہ اطہر کے آس پاس، انسان کو جو عبادت کے لمحات مل جائیں وہ انسان کی زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے. اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے دنیا کے اندر بھی ان کو تشنا نہیں چھوڑا، ان کے تشنگی کو پورا کرنے کے لیے ان کی محبت کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ پاک نے اسی روئے زمین پر دو ایسے بقائے نور قائم کر دیے، دو ایسے مقام تجلیات بنا دیے کہ جہاں پر اپنے بندوں کو بلا کر ان کے عشق و محبت کی پیاس کو بجھایا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے سرزمین حجاز میں اپنے اس گھر کو آباد کیا جو روئے زمین کا مرکز ہے، پوری زمین کا نقطہ اور مرکز اور محور اور مدار۔ اس سرزمین پر اللہ پاک نے اپنے اس گھر کو آباد کیا جو دنیا کے اندر آباد ہونے والا سب سے پہلا گھر ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے تیار کیا گیا وہی ہے للذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکاً، جو بہت ہی زیادہ برکت ہے، ہدل للعالمین، اور وہ عالم کے لیے باعث ہدایت اور مرکز ہدایت ہے۔ فی آیات بینات، اس میں ہماری واضح اور کھلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان نشانیوں کے ایک عظیم نشانی مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ فرمایا کہ ومن دخلہ کان آمنا، جو ہمارے اس پاک گھر میں داخل ہو گیا پر امن ہو گیا، مأمون اور محفوظ ہو گیا۔ دنیاوی زندگی میں انسان جب حرمین شریفین جاتا ہے تو کھلی آنکھوں بالکل ایسا مشاہدہ ہوتا ہے گویا کہ وہ جنت میں آ گیا، بالکل پرسکون زندگی، ہر قسم کی پریشانیوں سے انسان آزاد ہو کر خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فارغ ہوتا ہے، اور پھر قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانیاں ایسی کھلی آنکھوں انسان مشاہدہ کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جنت میں آیا ہے کہ جنت کے اندر انسان جس چیز کی تمنا کرے گا وہ تمنا آنن فانن پوری ہو جاتی ہے، پوری کر دی جائے گی۔ وہی معاملہ سرزمین حرمین شریفین میں بھی دکھائی دیتا ہے کہ ادھر انسان کسی چیز کی تمنا کرے ادھر اس کی تمنا پوری کر دی جاتی ہے۔ ہمارا یہ جو سفر تھا عمرے کا، سیدھا یہاں سے مدینہ طیبہ کی روانگی تھی، اور پھر مدینہ طیبہ میں 10 دن کا قیام، اور اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ روانگی، تقریباً وہاں بھی 9-10 دن قیام، اور پھر وہاں سے واپسی ہوئی۔ جس وقت مسافرین اور عاشقین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک چھوٹا سا قافلہ مسافروں کی شکل میں جہاز کے اندر بیٹھا ہوا سرزمین مدینہ طیبہ پر ایئرپورٹ کے قریب پہنچا، تو یقین کیجئے کہ انسان سامنے اس کے مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو اور اس کے لال لال اور کالے کالے اونچے اونچے پہاڑ ہوں، ان پہاڑوں کے اوپر بڑی خاموشی کے ساتھ جب جہاز نیچے کی طرف آتا ہے اور ایک مومن کے دل میں یہ جذبہ ہو اور یہ عقیدت ہو کہ اس وقت میں اپنے پیارے آقا کے دیار میں اترنے والا ہوں، یقیناً آپ حضرات میں سے جن لوگوں نے جہاز میں سفر کیا ہے، جہاز جس وقت نیچے کی طرف آتا ہے، بیلٹ باندھی جاتی ہے، تمام جہاز میں سکوت طاری ہو جاتا ہے، ایک عجیب خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاز کی شائیں شائیں آوازیں کانوں میں آتی ہیں، اور بڑے دھیمے انداز میں جہاز نیچے کی طرف آتا ہے۔ لیکن جس وقت وہ جہاز سرزمین مدینہ طیبہ کے ایئرپورٹ پر اترنے کے لیے آتا ہے تو اس وقت کے تاثرات کچھ عجیب اور غریب ہوتے ہیں۔ آسان لفظوں میں بالکل یوں محسوس ہوتا ہے جس طرح ماں اپنی آغوش کو کھول کر بچے کو اپنے سینے سے چمٹانے کے لیے تیار ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی وہ پرنور فضا اہل ایمان کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے۔ ایک عجیب سی ٹھنڈک، ایک عجیب محبت، ایک انسیت اور اپنائیت انسان کے دل کے اندر اس کا احساس ہوتا ہے۔ ان پہاڑوں کے اوپر سے ہوتا ہوا جہاز جب سرزمین پر اترتا ہے تو بالکل اپنائیت محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ جیسے اپنے جانے پہچانے علاقے میں آ گئے، ہر چیز میں انسیت اور محبت ٹپکتی دکھائی دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو محبت ہو سچی تو محبوب کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، وہاں کے چرند پرند سے بھی محبت ہوتی ہے، حتیٰ کہ وہاں کے کوڑ کبار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پاک شہر کی غبار کو بھی شفا کا باعث قرار دیا، فرمایا کہ مدینہ طیبہ کی گرد و غبار میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی۔ ایک سفر سے صحابہ لوٹ رہے تھے، قافلہ اونٹوں پر گھوڑوں پر دوڑتا ہوا آ رہا تھا ریگستانی علاقے سے، اور جب گرد و غبار اٹھتی ہے تو چہرے خاک آلود ہو جاتے ہیں۔ بعض صحابہ اکرام نے اپنے جو عمامے تھے ان کے عماموں کے شملوں کو نقاب بنا کر منہ پہ ڈال لیا، جس طرح انسان اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے۔ فرمایا کہ یہ کیوں کیا؟ بتایا کہ گرد و غبار سے بچانے کے لیے۔ فرمایا کہ چہروں کو کھول دو، مدینہ طیبہ کی گرد و غبار میں بھی اللہ پاک نے شفا رکھی۔ اس کے در و دیوار، اس کی وہ سرزمین جس کی آغوش میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، جو بقعہ نور ہے جہاں سے نورانیت پھوٹتی ہے اور پورے عالم کو منور کرتی چلی جاتی ہے، تو یقیناً وہ بہت ہی زیادہ پر لطف لمحات تھے کہ جس وقت ہم مدینہ طیبہ پر اتر رہے تھے تو بہت ہی زیادہ محبوبیت اور محبت کے آثار سامنے دکھائی دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو اللہ پاک نے جمال کا مظہر بنایا، اور اپنے شہر مکہ مکرمہ کو اللہ پاک نے جلال کا مظہر بنایا۔ ایک ہی مملکت کے دونوں شہر ہیں، ایک ہی انداز کے باشندے ہیں، ایک ہی طرح کے آنے والے حجاج اور معتمرین ہیں، لیکن ان دونوں شہروں کے اندر زمین اور آسمان کا فرق کھلی آنکھوں دکھائی دیتا ہے۔ مکہ مکرمہ کے اندر انسان جب آتا ہے تو ہر طرف گہما گہمی، بھاگ دوڑ، ہر چل اور ایک شور، اور ایک جب بیت اللہ کے اطراف میں انسان آ جائے تو کہیں صدائیں بلند ہو رہی ہیں، کہیں دعائیں، کہیں تکبیرات، اور کہیں بلند آواز کے اندر ذکر اللہ، ایک اللہ پاک کی کبریائی کا ولولہ حرم محترم کے اندر گونجتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہر شخص ایک تیزی کے اندر دکھائی دیتا ہے، ایک جلال کا مظہر دکھائی دیتا ہے۔ یہی لوگ ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں مدینہ طیبہ، مدینہ طیبہ کے اندر بھی یہی انسان، یہی امتی، یہی اللہ کے بندے، لیکن وہاں بالکل ٹھہراؤ، ایک سکوت اور ایک بالکل ٹھنڈک سی نمایاں نظر آتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے دونوں مظہر امت کے لیے رکھ دیے کہ مکہ مکرمہ یہ مرکز جلال ہے، مظہر جلال ہے، یہاں اللہ پاک نے اپنی قدرت جلال کا مظاہرہ دکھایا۔ اور مدینہ طیبہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی کی بدولت، آپ کی اس اونچی جمالی ہستی کی برکت سے اللہ پاک نے پورے مدینہ طیبہ کو جمال کا مرکز بنا دیا، کہ جہاں پر اللہ پاک کی صفت جلال، صفت جمال نمایاں دکھائی دیتی ہے۔ مسجد نبوی میں جس وقت امام صاحب نماز کے لیے نیت باندھتے ہیں، خصوصاً ظہر کا وقت ہو یا عصر کا وقت ہو، کیونکہ وہاں پنکھوں کا سسٹم نہیں ہے، پورا ایسی سسٹم ہے اور وہ بھی بڑی خاموشی کے ساتھ ٹھنڈک ٹھنڈک اس کی آیا کرتی ہے، تو پوری مسجد نبوی پہ ایک عجیب اور غریب سکوت کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔ دور دور تک تک ایسا سناٹا چھا جاتا ہے، حالانکہ لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے۔ وہی حدیث یاد آتی ہے کہ جس میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اور مجلس میں اس قدر با ادب ہو کر بیٹھا کرتے تھے اور اس قدر ساکت ہو کر بیٹھا کرتے تھے کہ بعض لمحات پرندے ہمارے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے، وہ سمجھتے شاید یہ کسی درخت کا خوش تنا ہے۔ تو وہی چیز آج بھی اس دور کے اندر نمایاں دکھائی دیتی ہے کہ ایک سکوت کا عالم پوری مسجد پر چھا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانیاں رکھی، مکہ مکرمہ ہو یا مدینہ طیبہ ہو، وہاں اپنے بندوں کو بلا کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کو بلا کر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی دھلائی کا سامان فرماتے ہیں، ان کو منور اور معطر فرما کر، اپنے کرم خاص سے مالا مال فرما کر واپس اپنے گھروں کو لوٹاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندے میرے ساتھ گمان رکھتے ہیں۔ ان جگہوں کو اللہ پاک نے ایسی مرکزیت عطا فرمائی، فرمایا کہ مدینہ طیبہ یہ ایمان اور نفاق کھڑے اور کھوٹے کے درمیان فرق کرنے کی بھٹی ہے۔ فرمایا کہ منافق مدینہ منورہ میں نہیں ٹک سکتا، وہاں گھبرائے گا، بھاگے گا، وہاں اس کے قدم جمنا مشکل ہے۔ مومن مخلصین کو اللہ پاک نے مدینہ طیبہ میں ٹھہرنا نصیب فرمایا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان الایمان لیعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، آخری زمانے کے اندر یہ اسلام جب سرزمین مدینہ طیبہ سے پھیلا، عالموں کی طرف پھیلتا چلا گیا، پورے عالم پر اس کا عروج ہوگا اور اس کے بعد پھر یہ سمٹنا شروع ہوگا، اور سمٹتے سمٹتے یہ ممالک سے نکلتا 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 قرب قیامت میں ایمان جس بستی کے اندر، جس شہر کے اندر سب سے آخر میں پہنچے گا وہ مدینہ طیبہ کی سرزمین ہوگی۔ فرمایا کہ آخری زمانے میں ایمان اور اسلام پوری زمین کا چکر لگا کر واپس مدینہ طیبہ میں سمٹ کر آ جائے گا، جس طرح سانپ اپنے بل سے نکل کر گھومتا ہے، چکر لگاتا ہے، پھرتا ہے اور پھر واپس اپنے بل میں آ کے گھس جاتا ہے۔ تو یہ ایمان مدینہ طیبہ سے پھیلا اور سرزمین پر پھیل کر پورے عالم میں جائے گا، ہر ہر خطے والوں کو اپنے سے منور کرے گا اور قرب قیامت میں سمٹنا شروع ہوگا۔ سمٹتے سمٹتے آخر کار سب سے آخر میں یہ مدینہ طیبہ میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ یہ مدینہ طیبہ اللہ پاک نے اس کو مرکز بنایا ایمان کے پھیلنے کا، اور مرکز بنایا ایمان کے سمٹنے کا۔ یہی وہ پاک سرزمین ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر پر اور میرے گھر کے درمیان کا جو خطہ ہے، جو ٹکڑا ہے، یہ اللہ پاک نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا زمین پر اتار دیا۔ جو چاہے کہ جنت میں عبادت کرے، جنت میں ذکر اللہ کرے، جنت میں نماز پڑھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت اور آپ کے منبر، اس کے درمیان کا جو حصہ ہے جس کو ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، اس میں جا کر عبادت کر لے، نمازیں پڑھ لے، ذکر اللہ کر لے، صرف حاضری دے دے، وہ ہے کہ جنت میں اس کا داخلہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے ہر ہر دروازے پر قرآن کریم کی وہ آیت لکھی ہوئی ہے بڑے خوبصورت انداز میں، ادخلوها بسلام آمنین، جو اللہ پاک نے جنتیوں کے لیے ایک بشارت دی ہے، جو جنت میں داخل ہوتے وقت ان کو سنائی جائے گی کہ اس جنت میں تم سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ مسجد نبوی کے ہر طرف کے دروازوں پر یہ آیت بڑے خوبصورت انداز سے گولڈن کلر میں لکھی ہے، جب کبھی انسان داخل ہو اس آیت پر نظر پڑ جائے، بالکل حقیقت میں ایسا لگتا ہے کہ انسان یقینی طور پر جنت میں امن اور چین اور سلامتی اور خوشیوں کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ کی معیت، آپ کا جوار، آپ کا پڑوس، اس کا جب احساس ان کا انسان کے دل میں ہو تو بالکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ کی محفل اور آپ کی مجلس میں انسان موجود ہے۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور محبت کے، آپ نے فرمایا کہ جو شخص میرے روزے پر، میری قبر پر حاضر ہو کر میں پر سلام پیش کرتا ہے، فرمایا کہ میں خود اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور دراز کے علاقوں سے مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اللہ پاک نے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر کی ہوئی ہے، وہ فرشتے اس کا درود اور سلام کا نذرانہ لے کر میری خدمت میں پیش کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوری مسجد، جس کو مسجد نبوی کا نام دیا جاتا ہے، بقعۂ نور ہے، مبارک خطہ ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت انسان کو مل جاتی ہے، اور خصوصاً در دولت پر جب انسان حاضر ہوتا ہے، اکثر اور بیشتر جب کبھی حاضری کا موقع ہوا، آپ تمام حضرات کا سلام بھی پیش کیا الحمدللہ، دعائیں بھی کی اور اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کروائیں، دعائیں کی، وہاں کے جو بزرگان دین ہیں ان سب سے بھی دعاؤں کی درخواستیں کی۔ آپ حضرات کی طرف سے ایک وکیل بن کر گیا تھا، اس وکالت کی ذمہ داری نبھائی۔ جب کبھی روزہ اقدس پر حاضری کا موقع ہوتا تو وہ شعر ذہن میں گھومتا تھا۔ ایک موقع پر ہمارا شام کا سفر تھا تو عمرے کی بھی سعادت نصیب ہوئی، تو جاتے وقت ہمارے استاد نے ایک خط ہمیں دیا تھا اور اس میں ایک شعر لکھ دیا تھا اسی زیارت سے متعلق، جس کے الفاظ یہ تھے، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، آہستہ قدم نیچی نگاہ پست صدا ہو، خوابیدہ یہاں روح رسول رسول عربی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آرام فرما ہے, یہاں ذرا سی بھی کوئی اونچی آواز سے بات نہ ہونے پائے, کوئی شور شرابہ نہ ہونے پائے. شاعر نے تو کہا کہ یہاں پر اپنے دل کی حرکت کو بھی آہستہ کر دو, آہستہ کر دو, ایسا نہ ہو کہ یہ دھک دھک کی آواز کہیں بے ادبی کا باعث بن جائے. ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی, فرمایا کہ یہاں کے آداب بڑے اونچے ہیں. فرمایا کہ ہمارے اکابرین کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد نبوی کے اندر بالکل ساکت ہو جایا کرتے تھے اور اونچی آواز سے بات تو کرنا درکنار. فرماتے تھے کہ اگر وہ جاتے اور سامنے سے کوئی جان پہچان والا آ جائے تو راستہ کترا لیتے, کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے سلام دعا حال احوال کے چکر میں کہیں آواز بلند ہو جائے اور کہیں بے ادبی ہو جائے. تو یہ اونچے دربار, اونچے مقام, وہ اونچی قربتیں کہ جب انسان وہاں پہنچتا ہے تو بالکل چند گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے حبیب اور محبوب میں, غلام اور آقا میں. اس وقت انسان کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں, آپ کی محبتیں, اور آپ نے جو بشارت دی, فرمایا کہ جس کسی نے حج کیا اور اس کے بعد وہ مدینہ طیبہ آ کر میری قبر کی زیارت کرے, گویا کہ اس نے میری زیارت کر لی. اتنی بڑی بشارت آپ نے اپنے روزے کی زیارت کرنے والوں کو سنا دی. تو وہاں پہنچ کر بالکل قربت کا احساس ہوتا ہے, محبتیں ملتی ہیں اور اپنائیت ملتی ہے. اور اسی طریقے سے وہاں کے چپے چپے پر اور وہاں کے خطے خطے پر اللہ پاک نے اپنے انوارات اور تجلیات کے نزول کے سامان رکھے ہیں. اطراف کے اندر مختلف مساجد, مختلف مبارک مواقع, اور خصوصاً آپ کے قدمین شریفین کے اندر پورا جنت البقیع. آپ کے تمام خدام, تمام غلام, امت کے خوش نصیب افراد آپ کے قدمین شریفین جنت البقیع کے اندر آرام فرمائے. وہاں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. ایک رہبر اور رہنما نے ہمیں ان تمام قبروں کو نشاندہی کی. ایمان تازہ ہو رہا تھا. ایک طرف تو آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک سامنے دکھائی دے رہی تھی, ساتھ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ ہی کے خاندان کے چار افراد کی قبریں. کچھ آگے بڑھے تو ایک تھوڑا سا لمبا احاطہ تھا. فرمایا کہ اس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج مطہرات آرام فرمائے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اپنی ماں کے قدم تلے ایک بیٹے کو حاضری کی سعادت مل گئی ہو. اور آگے مختلف قبریں تھیں, جن میں سے آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر مبارک, آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری آرام گاہ, آپ کی دائی حلیمہ کی آرام گاہ, اور مختلف صحابوں کی قبریں, اور شہداء احد میں سے وہ شہداء کہ جو زخمی ہو کر مدینہ طیبہ لائے گئے اور یہاں جامع شہادت نوش فرمایا ان کی قبریں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک. یہ پورا بقیع کا ٹکڑا 10,000 صحابہ مشتمل, اور اس کے علاوہ بے شمار ہزاروں لاکھوں امت کے خوش نصیب افراد سے لبالب بھرا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف اور اکناف کے اندر ہر طرف نور ہی نور دکھائی دیا کرتا ہے. اللہ پاک نے اپنے اس گھر کو جس کو سب سے پہلا گھر قرار دیا, مدینہ طیبہ سے ہٹ کر اس کو الگ بنایا اور مدینہ طیبہ کو الگ بنایا تاکہ ان دونوں کے اندر اللہ پاک جلال اور جمال دونوں چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو دکھائے. مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ مشرفہ اللہ پاک نے مرکز تجلی بنایا. فرمایا کہ جس نے کعبۃ اللہ کو دیکھا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کر لی. اس کے اندر حجر اسود جو فٹ ہے, فرمایا کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ ہے. جس کسی نے اس کو چوم لیا اس نے اللہ تعالیٰ کے دائیں ہاتھ کو چوما. جس کسی نے حجر اسود کا استلام کیا اور اپنے ہاتھوں کو چوم لیا اس نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر مصافحہ کر لیا. یہ حجر اسود جو دیکھنے میں ایک پتھر دکھائی دیتا ہے, اللہ پاک نے اس کو جنت کا موتی یاقوت بنا کر اتارا. مقام ابراہیم یہ بھی جنت کا ایک موتی تھا, اللہ پاک نے اس کو زمین پر اتارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دو موتی روئے زمین پر موجود ہیں, ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم. یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے اور نشانیاں ہیں. حجر اسود جب اترا تھا سورج سے بھی زیادہ تیز اس کے اندر شعائیں تھیں, اللہ پاک نے اس کو مدھم کر دیا تاکہ انسان اس کی تجلی کو متحمل بن جائیں اور اس کو جذب کر سکیں. جب جنت سے اترا تو یہ بالکل سفید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالیں دی. ایک مثال میں فرمایا کہ یہ دہی سے زیادہ سفید اور روشن تھا. ایک روایت میں فرمایا کہ یہ برف سے زیادہ شفاف تھا. ایک میں فرمایا کہ یہ چاندی سے زیادہ سفید تھا. اور پھر یہ بنی آدم کے گناہوں کو چوس چوس کر کالا ہو گیا. قیامت کے دن یہ حجرِ اسود جبل احد کے برابر بنا کر لایا جائے گا. اس کی آنکھیں بھی ہوں گی, دو ہونٹ ہوں گے, زبان ہوگی. یہ ہر اس شخص کے حق میں گواہی دے گا جس نے بیت اللہ شریف کے سامنے حاضر ہو کر حجرِ اسود کا استلام کیا ہوگا. اس کے حق میں یہ گواہی دینے والا بن کر آئے گا. یہ مقام ابراہیم جو ایک معمولی سے پتھر دکھائی دیتا ہے, جنت کا موتی ہے, اس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی بنا کر حرم محترم کی زینت بنا دیا. کعبۃ اللہ شریف کے سامنے یہ نصب ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, ابراہیم کے کھڑے ہونے والی جگہ کو تم نماز کی جگہ بنا لو, وہاں عبادت کیا کرو. یہی وجہ ہے کہ طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکعت نماز ادا کرنا عبادت قرار دیا گیا. اس پورے خطے کو اللہ پاک نے مبارک بنایا. سب سے بڑھ کر جو اللہ پاک نے ایک فیضان عطا فرمایا اپنے بندوں کو سیراب کرنے کے لیے, وہ ہے آب زمزم. زمزم کا پانی جس کو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل, حضرت حاجرہ علیہ السلام کی خاطر حضرت جبریل کے توسط سے ان کے پر مارنے کی وجہ سے اس کو ابلوایا, در حقیقت یہ اس امت کی سیرابی کا سامان تھا جو زمانہ گزرنے کے بعد بند رہا. حضور کی آمد سے کچھ وقت پہلے حضور کے دادا عبد المطلب کے ذریعے دوبارہ اس کو تر و تازہ کروا کے کھدوایا گیا, اور اس وقت سے لے کر اب یہ جاری اور ساری ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمان اس سے فیضیاب ہو چکے, سیراب ہو چکے, کبھی اس کے پانی میں کمی نہیں آئی. یہ وہ مقدس پانی ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے. ما زمزم لما شرب, فرمایا کہ زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے اندر کار فرما ہے جس مقصد کے لیے اس کو پیا جائے. فرمایا کہ کھانے والے کے لیے کھانا ہے, پینے والے کے لیے پانی ہے, بیمار کے لیے شفا کا سامان ہے, اور سب سے بڑھ کر نور علی نور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسند احمد میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لائے, آپ نے اس کے ڈول کو کنویں میں ڈالا اور کنویں سے زمزم کے ڈول کو بھر کر نکالا, اور پھر آپ نے اس سے زمزم نوش فرمایا. پھر دوبارہ آپ نے زمزم نوش فرمایا اور کلی کر کے واپس اس ڈول میں ڈال دی, اور اس ڈول کو زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا. یہ زمزم جو اللہ پاک نے مقدس اور مبارک پانی اپنے بندوں کے فیضیاب ہونے کے لیے چھوڑا تھا, اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو اس موقع پر یہ حکمت عطا فرمائی کہ آپ نے اس زمزم کے توسط سے اپنا جھوٹا اپنی امت کو فراہم فرما دیا. جو بھی زمزم پینے والا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پینے والا ہے. آپ کی برکات کا فیضان اس زمزم کے توسط سے آنے والی امت تک کے لیے جاری اور ساری کر دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے, اور وہاں کے جو آداب ہیں ان کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے, اور دلوں کے جو زنگ ہیں اللہ پاک ان زنگوں کو وہاں جو چیزیں اللہ پاک نے رکھی ہے کہ انسان وہاں سے دھل دھلا کر پاک و صاف ہو کر لوٹا کرتا ہے, اللہ پاک ایسے مبارک لمحات ہمیں بھی زندگی میں بار بار نصیب فرما دے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اے الہ العالمین, آپ کا احسان عظیم ہے, آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت سے مالا مال فرمایا. اے اللہ ہم سب کو, حاضرین میں سے ہم سب کو اور ہمارے متعلقین کو بار بار اپنے پیارے گھر کی زیارت سے مشرف فرمائیے, حج مبرور اور سعی مشکور نصیب فرمائیے. اے اللہ مدینہ طیبہ کی حاضری سے مشرف فرمائیے. اے الہ العالمین, دنیا کے اندر آپ نے اپنے بندوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے یہ پیارے دربار مقرر کیے ہیں, یہ پیارے مرکز منتخب کیے ہیں. اے الہ العالمین, ہماری زندگیوں میں اتنی برکتیں عطا فرمائیے کہ ہم صحت سلامتی خوشحالیوں کے ساتھ بارہا آپ کے ان پیارے گھروں کا دیدار کر سکیں. اے الہ العالمین, ہم سب کو گناہوں سے پاک و صاف فرما دیجئے, نیکیاں ہمارا مقدر فرما دیجئے, بیماریاں ہم سے چھڑا دیجئے. اے الہ العالمین, بیماریوں سے ہم سب کو نجات عطا فرمائیے, تمام پریشان حالوں کو
کو پریشانیوں سے نجات نصیب فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور اور فتنہ سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے، ہمارے ملک کو دوام اور استحکام نصیب فرمائیے، امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، ہمارے شہر کو امن و امان کا، پیار اور محبت کا گہوارہ بنا دیجیے، اے الہ العالمین امت محمدیہ پر رحم و کرم کے معاملات فرمائیے، اپنی مہربانیاں متوجہ فرما دیجیے، اغیار کے حوالے نہ کیجیے، اے الہ العالمین اتباع سنت کا جذبہ ہمیں عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے نفرت نصیب فرمائیے، آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجیے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہ کیوں سنت ادا فرمائیے۔